الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله فعال لما يريد، وقال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، صدق الله العظيم. دوستو، اعتبارات الہیہ کی تفہیم چل رہی ہے، موضوع کی مناسبت سے آج کا جو حصہ ہے اس کی کچھ افہام و تفہیم کرنی اور کرانی ہے، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں خلق فعل اور قصد فعل کہتے ہیں. تعلیمات میں بہت سی مرتبہ آپ یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، اللہ خالق فعل ہے، سب کچھ کرنے والے اللہ. اہل دعوت ساتھیوں کا عموماً مستعملہ لفظ ہے. دعوت و تبلیغ میں جو حضرات اپنے اوقات لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، کرتا دھرتا اللہ یہ کہتے ہیں. صوفیہ بھی اس کو خلق فعل سے تعبیر کرتے ہیں، قائل حقیقی اللہ بولتے ہیں. یہاں ایک دو اشکالات ہو سکتے ہیں. ایک اشکال کی بنیاد پر مذلت قدم وجود میں آتا ہے، اور دوسرے اشکال کا ازالہ ممکن ہے. دونوں اشکال کا ازالہ ممکن ہے بشرطے کہ ماننے کا جذبہ، ماننے کا جذبہ نہ ہوا تو بہت سی چیزیں اختلاف رائے کی بنیاد پر رد کر دی جاتی، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. اپنی اپنی سمجھ کا اعتبار ہوتا ہے، جو آدمی جتنی سمجھ رکھتا ہے اتنی بات کو قبول کر لیتا ہے. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اچھا کرا تو بھی اللہ، برا کرا تو بھی اللہ، اس میں العیاذ باللہ سمجھنے کا قصور ہوتا ہے. میں مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ کفر میں مبتلا ہو جاؤں یا زندقیت میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات کی وضاحت ہو. مثال کے ذریعے سے بات قریب الفہم ہو جاتی. کسی نے شادی کی، اس کا نظریہ یہ ہے کہ صاحب سب کچھ اللہ کرتے ہیں، ہے نا؟ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ، عقیدے کے اعتبار سے تو سب کچھ اللہ ہی کرتے. سوال یہ ہے کہ شادی کیا کوئی بندہ اور بولنے لگا کہ اللہ نے شادی کی، نعوذ باللہ، کیا ہو جائے گا؟ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، بلکہ ایمان سے نکل جانے کے اندیشے ہیں. اگر مسئلہ ظاہر کے اعتبار سے اس نے زبان سے اقرار کر لیا تو مفتی تو فتویٰ دے دے گا کہ یہ تو اسلام سے نکل گیا. سب کچھ کرنے والا اللہ، تو پھر کھایا کو کھاتا تو بندہ ہے، نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو کیا ہوگا، ایمان باقی رہے گا کہ ایمان رخصت ہو جائے؟ پیتا کون ہے؟ ہم نسبت کر دیں اگر اللہ کی طرف، نعوذ باللہ. تو سوتے کون ہیں؟ ہم اگر نسبت کر دیں کوئی اللہ کی طرف تو بڑا نازک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ صاحب ایمان رخصت ہو جائے. اسی لیے اس کی وضاحتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. جملے اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی تفہیمات جب تک مکمل اور واضح لفظوں میں نہ آ جائے انسان مذبذب ہو جاتا ہے، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور افراد و تفرید کا شکار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، یا لا علمی کی وجہ سے شرک میں پڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ تعلیمات سنانا اور تفصیل سے سنانے کی، ورنہ تفصیل سے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. دو جملے میں بولا تو میرا کام تو ہو گیا، ڈیوٹی تو پوری ہو جاتی. اگر میں یہ بولوں اللہ خالق ہے پہلے، بندہ کاتب ہے پہلے، حصہ ختم، اس کی سمجھ میں آتا. اسے سمجھانے کے لیے امثلہ کے ذریعے سے، اپنی گفتگو سے قریب ترین کرنے کے الفاظ کے ذریعے سے، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، حال کا کبھی آدمی الفاظ کے ذریعے سے حوالہ نہیں دے سکتا. الفاظ سے حال سمجھ میں نہیں آتا، حال سے حال سمجھ میں نہیں آتا. حال کے لیے اس حال سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک اس حال سے نہیں گزرا تو اس وقت تک قال کام نہیں دیتا. مثال مشہور ہے، ایک خان صاحب جو ہے افغانستان کے، وہ ہندوستان تشریف لائے. یہاں جب بازار میں انہوں نے دیکھا کہ صاحب بڑے عام فروخت ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب لاؤ ہمیں بھی کچھ کھلا دو. تو کہنے لگے صاحب یہ لی لیا اور کھائیے. ان کو آم دے دیا تو وہ کھا لی. افغانستان میں آم نہیں پائیدار نہیں ہے، وہاں پیدا نہیں ہوتا، دوسرے ملکوں سے جاتا ضرور ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کہی گئی ہے. کیونکہ وہاں پیدا نہیں ہوتا تو اس ملک کا نام لیا گیا کہ وہاں کے خان صاحب آئے تھے، انہوں نے یہاں آم کھایا، بڑا مزہ آیا انہیں۔ وہ آم کی گٹلی سے جو ہے نا کچھ ریشے متعلق ہوتے ہیں، اس میں کچھ جیسے بال نظر آتے ہوں ویسا نظر آتا ہے جب گٹلی آدمی چوس لیتا ہے۔ تو افغانستان وہ واپس پہنچے تو وہاں پر جا کے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا کہ صاحب میں ہندوستان گیا تھا اور ہندوستان میں نے آم کھایا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو تم شہد لے کے آؤ۔ جب وہ لوگ شہد لے کے آئے تو انہوں نے وہ شہد پورا اپنی داڑھی پہ اونڈیل دیا اور کہا اس کو چوسو۔ اب یہ شہد داڑھی سے رس کیسا نکال لیتا ہے آدمی، اب وہ چوسنے لگا تو کیا آم کا مزہ آ جائے گا؟ حالانکہ اس کے اندر بھی کیفیت وہی ہے کہ بال ہے، بال سے ایک مٹھاس کا رس نکل رہا ہوتا معلوم ہو رہا ہے، بس اس کیفیت کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن خال سے حال کو سمجھا اور سمجھایا نہیں جا سکتا۔ یہی کیفیت علوم احوال کی ہے، احوال کے علوم الفاظ کے ذریعے سے سمجھائے نہیں جا سکتے جب تک جسالے کے طریقہ کو خود اس حال سے نہ گزر جائے۔ البتہ موضوع سے قریب کرنے کے لیے جس طرح پٹھان نے تھوڑی سی ہمت کی، اسی طرح ہم لوگ بھی تھوڑی سی ہمت کر لیتے ہیں کہ ساتھ چلو کچھ تو کچھ سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھنے سے تھوڑا سمجھنا اچھا ہے۔ بھئی یہ میٹھا ہوتا ہے اتنا تو معلوم ہو گیا لوگوں کو، کچھ نہ معلوم بھی ہو تو اتنا تو پتہ چلا کہ عام ایک چیز ہے جو میٹھا ہوتا ہے، اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید کچھ نہ کچھ علم آ جائے، کچھ سمجھ میں آ جائے زیادہ اچھا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علوم سمجھ میں نہیں آتا، بڑا نازک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ارے صاحب اتنے بڑے بڑے باتاں کہیں گے ہمارے کو، اللہ اللہ کرے نماز پڑھ لیے تو ہو گیا نہیں۔ عقیدے کی بات ہے دوست، جب تک عقیدہ درست نہ ہوا عبادت کہاں درست ہو؟ معاملہ عقیدے کا ہے، معاملہ ایمانیات کا ہے۔ جب تک ایمان ہی نہیں سمجھو گے تو پھر حقیقت کے اعتبار سے عبادت کا جو مزہ ہونا چاہیے، حقیقت کے اعتبار سے عبادت کا جو مرتبہ ہونا چاہیے، حقیقت کے اعتبار سے جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلا مرحلہ ایمان کو درست کرنے کا ہے۔ اسی لیے چونکہ یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی بات ہے، ایمانیات کے شعبے سے تعلق رکھنے والی بات ہے، تو اس کو سمجھانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ان سے گزارش ہے، بعض علوم سمجھ میں نہیں آتے تو شکایت ہوتی ہے، ارے مولانا صاحب کیا کہ بولے بھائی مگر ہمارے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں نہیں آیا تو بھی چکر نہ لگانا پڑتا مجلسوں۔ بزرگ کا قصہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، ان کا ایک مرید بھی تھا ساتھ میں۔ جب طواف کر رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے قبول نہیں، اس کو فارسی جملہ ہے، اللہ پاک زبان کے پابند نہیں ہے، اللہ جس زبان میں چاہے بات کرے۔ البتہ یہ کہ ان کی پسندیدہ جو زبان ہے وہ قرآن کہلاتی ہے، عربی کہلاتی ہے، جس میں قرآن اللہ نے اتارا۔ اگر ایسا ہوا کہ اللہ دوسری زبان نہ جانتے تو پھر انگریزی میں اللہ سے مانگ رہا ہوگا تو اس کو کون دے گا؟ ہندی میں مانگے گا اس کو کون دے گا؟ اردو جاننے والا اردو میں مانگے گا اس کو کون دے گا؟ فارسی جاننے والا فارسی میں مانگے گا اسے کون دے گا؟ پشتو جاننے والا پشتونی میں بولے گا اسے کون دے گا؟ ہمارے یہاں پنجابی ہے، پنجابی جاننے والا اگر پنجابی میں دعا کرے گا تو اس کی دعا کو کون قبول کرے گا؟ اگر اللہ علم نہ جانتا ہو، اللہ زبان نہ جانتا ہو، وہ تو زبانوں کے بنانے والے، وہ پابند زبان نہیں۔ کبھی شکایت ہو جاتی ہے ارے مولانا صاحب انہوں بولے قبول نہیں، اس بولے کہتے اللہ میں فارسی بولتے گیا ہوں، اللہ پابند زبان نہیں، اللہ جس کو چاہیں اس کو سمجھانے کے لیے اللہ فارسی میں بولے تو یہ کوئی بعید قیاس بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، تو جس زمانے میں نبی کو بھیجا اس زمانے کی مناسبت سے کتاب دی ہے، اور اس زمانے کی زبان کو، اس مکان کی زبان کو جاننے والے نبی کو بھیجا ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ الغرض یہ میرے دوستو کہ کبھی کبھی علوم سمجھ میں نہیں آتے تو اس صورت میں کرنا کیا چاہیے، میں اس واقعے کے ذریعے سے سمجھاتے ہوئے بات آگے لے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں بزرگ طواف کر رہے ہیں اور طواف کے درمیان میں ایک آواز آ رہی ہے قبول نہیں۔ سالک اگر اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہو اور اگر سالک اپنے قلب کا تصفیہ کیا ہوا ہو تو پھر پروردگار عالم کی جانب سے آنے والی نداؤں کو خود وہ بھی سن سکتا ہے، بشرطے کہ اس مرحلے پہ پہنچے۔ الا ماشاء اللہ بہت کم ہیں جو پہنچتے ہیں، ورنہ سب دوسری طرف پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ سالک سن رہا ہے، ان کا مرید سن رہا ہے کہ شیخ کے لیے یہ الفاظ آ رہے ہیں، شیخ کو یہ کہا جا رہا ہے قبول نہیں قبول نہیں، تو مرید بولنے لگا حضرت ذرا ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئے، میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا سمجھاؤ پھر آگے طواف کرتے ہیں۔ کیا نہیں سمجھ میں آیا تو اس مرید نے کہا کہ حضرت آپ کو آواز آ رہی؟ بولے ہو آ رہی۔ کب سے آ رہی؟ تو 50 سال سے وہ جو آواز سن رہا ہوں۔ अरे साहब मेरे को भी आ रही मगर मेरा दिल कुछ और बोल रहा हूँ। तेरा दिल क्या बोल रहा है यहाँ? मेरा दिल ये बोल रहा है जब कबूल नहीं है तो बोल रही तो फिर तवाफ करना है कहीं को? जब अल्लाह बोल रहे हैं कबूल नहीं है तो करना कहीं को? बेकार काम हो जाएगा। तो शेख शेख होता है, मुरीद मुरीद होता है। शेख ने एक जुमला कहा, यह कहा कि देखो अगर वो कहें कबूल नहीं है तो उसके सिवा कौन सा दर है जहां कबूलियत मिले बताओ मुझे। अल्लाह के उस घर के सिवा दर कौन सा है? कोई और दर हो तो बताओ जहां जाके मैं ये कहूं कि साहब मेरी इबादत को कबूल कर लीजिए, मेरी दुआ को कबूल कर लीजिए, मेरी मुनाजात को कबूल कर लीजिए, मेरी इल्तिजाओं को कबूल कर लीजिए। शेख था, वक्त का शेख था, कहने लगा कि इस दर के सिवा कोई दर नहीं। उसके बाद जब तवाब करना शुरू करे तो आवाज आई कि कबूल के दीगर मन चीजें नहीं, इसलिए मैं कबूल करता हूँ कि वाकयतन मेरे सिवा कोई नहीं है कि जो दुआओं को कबूल करे। उन जाएंगा कहां? अल्लाह मियां के सिवा कौन है जो उसकी दुआ को कबूल करे बंदे की? लिहाजा हक तआला जल्ले शानो ने हातिफ गैबी के जरिए से निदा लगाई कि अब तुम्हारी इबादत कबूल है। दरअसल उस सालिक को यह बताना था कि देखो अगर हम तुम्हारी किसी बात को कबूल न करें तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दर छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा काम है दर पे पड़े रहना। इसीलिए हजरत सानवी अलैहिर्रहमा के पास जब मजजूब आए इब्तदा में तो हजरत सानवी ने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते, बाहर बैठे रहो, जरा साफ सुथरे थे। हजरत सानवी ने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते, बाहर बैठो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा साहब बाहर बैठने के लिए कहेंगे तो बाहर बैठ जाएंगे, जहां बैठने को कहो वहां बैठेंगे। उसके बाद में कुछ दिन बैठे रहे या आते जाते रहे, अलगाज एक चिट पर एक छोटा सा शेर लिख के हजरत की खिदमत में भेज दिया उन्होंने। कलाम मजदूर के नाम से एक बड़ी किताब भी उनकी शायर भी, बड़े शायर थे। उधर वो दर न खोलेंगे इधर हम दर न छोड़ेंगे, उधर वो दर न खोलेंगे इधर हम दर न छोड़ेंगे, हुकूमत अपनी अपनी है कहीं उनकी कहीं अपनी। अगर वो दर नहीं खोलेंगे तो क्या हम दर छोड़ देंगे? इसी तरह उलूम का मामला है कि अगर उलूम कभी समझ में नहीं आए तो इसका यह मतलब नहीं है कि आदमी मजलिस ही में ना आए। इसका मतलब ये होगा कि मजलिस में जाता रहे और अल्लाह से मांगता रहे कि अल्लाह मुझ पर उलूम को मुनकशिफ फरमा दीजिए, ये अकायद का इल्म है, ये इबादात का इल्म है, ये मामलात का इल्म है, ये माशरत का इल्म है, मेरी समझ नाकिस है, ए अल्लाह इन उलूम को मुझ पर मुनकशिफ फरमा दीजिए। ये तरीका है अब्दियत, बंदा अपनी आजिजी का इजहार करे, गुरूर का इजहार न करे, इस्तिकबार का इजहार न करे। गुरूर और इस्तिकबार की वजह से रांदे दरगाह हो जाता है। अल्लाह की जात बड़ी गनी है। आगे चलकर अल्लाह के गिना को भी इंशाल्लाह आज मौका हुआ तो समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारे मजमून का हिस्सा है। हम बात शुरू कर रहे हैं उस लफ्ज से जहां गुज़िश्ता मजलिस में हमने बात छोड़ी थी कि खल्क फ़ेल और कस्ब फ़ेल, फ़ेल की दो नस्बतें हैं, फ़ेल की दो नस्बतें हैं, एक नस्बत अल्लाह की तरफ और एक नस्बत बंदे की तरफ। अल्लाह की तरफ वाली नस्बत को खल्क फ़ेल कहा जाता है और बंदे की तरफ वाली नस्बत को कस्ब फ़ेल कहा जाता है। ये जुमला खुलासा था गुज़िश्ता का। अब याद रखो कि खल्क फ़ेल जो है ना उसकी बहुत सी किस्में हैं, कस्ब फ़ेल जो है ना उसकी भी बहुत सी किस्में हैं। उसके लिए काबिलियत जरूरी होती है, इसको तकाबुल अदम मलिका कहते हैं। काबिलियत जब तक ना हो फ़ेल का सुदूर नहीं होता। फ़ैन से रोशनी निकालना चाहे तो निकलती क्या? क्यों नहीं निकलती साहब? इसलिए कि फ़ैन में हवा देने का मादा है, हवा देने की काबिलियत है, लेकिन उसके अंदर रोशनी डालने की काबिलियत नहीं। हाँ अगर उसमें लगाया जाए बल्ब फिर वो रोशनी दे सकता है। ऐसे भी निकले हैं पंखे, इसका ये मतलब नहीं है मुंसा वो बोले ना अब ये हो ही नहीं सकता, बल्कि मत समझो। जब कोई लगाता है खारजी मेहनत उस पर लगती है फिर दूसरी चीज वजूद में आती है। इमारत का काम रोशनी देना है क्या? इमारत का काम रोशनी देना नहीं है। अगर उस इमारत पर बल्ब लगा दिया जाए फिर वो रोशन हो जाती है। खल्क फ़ेल इसी तरह है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही खालिक़े फ़ेल हैं, चाहे वो खल्क खैर के एतबार से हो वो खालिक़े फ़ेल हैं, चाहे वो शर के एतबार से हो। लेकिन नस्बत अल्लाह की तरफ नहीं कर सकते। गुज़िश्ता मैंने कह दिया था मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि अलैह के मलकूत के हवाले से और आपके अकायद को बताते हुए मैंने कहा था कि हजरत फरमाते हैं कि शान अल्लाह की उलूहियत की ये है कि खैर की नस्बत अल्लाह की तरफ करो और शर की नस्बत बंदे की तरफ करो। हालांकि खालिक होने के एतबार से वही खालिक खैर हैं, वही खालिक शर हैं, यही ईमानियात का हिस्सा है। वल्कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला में यही रटाया गया है। बचपन से लेकर आज तक ईमान मुफस्सल में वही तो पढ़े हैं, वल्कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला, अल्लाह की तरफ से है चाहे वो खैर हो या शर।
لیکن اب غلط فہمی کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس تو ہے نہیں غلط فہمی کچھ بھی، غلط فہمی انسانوں کے درمیان ہوتی ہے. اب یہاں آ کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب سب اللہ کر رہا ہے تو کھارا کون، سب اللہ کر رہا ہے تو سورا کون، سب اللہ کر رہا ہے تو شادی کون کر رہا ہے. اب اس طرح کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی شراب پی رہا ہے العیاذ باللہ، تو کیا انسان یہ کہے گا نعوذ باللہ کہ اللہ پی رہا ہے؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا. اس کی نسبت بندے کی طرف کرنا پڑے گا، اور اس میں خلق اور کسب کو سمجھنا پڑے گا. خلق یہ ہے کہ شراب کو پیدا اللہ نے کیا ہے، کسب یہ ہے کہ بندے نے اس کو پیا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے چھری بنائی، چھری کا ایک ہی مطلب نہیں ہے کہ گلا کاٹا جائے. گزشتہ میں نے مثالیں دے دی ہیں، اس لیے خالی آج اجمال میں چلا رہا ہوں کام. چھری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس سے اپنے اجناس کاٹے، اپنے غلے جات کاٹے، اپنی ضرورت کے فواقع کاٹے، پھل فروٹ کاٹ لے. لیکن اگر وہ گلے پہ چلنے لگ جائے تو وہ بندے کا کسب کہلاتا ہے. آگ اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ تم اس سے سردی میں آگ سیک لو، تاکہ گرمی اور حرارت حاصل کرو. آگ اس لیے بنائی اللہ نے تاکہ تم کھانا بنا لو اس کے اوپر، اپنی ضرورت کی اشیاء کو پکا لو اس کے اوپر. لیکن اگر بندے نے گھر جلا دیا تو یہ بندے کا کسب کہلاتا ہے. خلق اور کسب میں اتنا سا فرق ہے کہ دونوں ارادوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بلا ارادہ کوئی چیز نہیں. اسی طرح ذہن میں رکھو کہ کائنات میں اشیاء سے جو افعال کا صدور ہوتا ہے، کائنات میں اشیاء سے جو افعال کا صدور ہوتا ہے اس کو کسب نہیں کہتے. صرف ہمارے ساتھ کسب کا تعلق جڑتا ہے یا جنات کے ساتھ کسب کا تعلق جڑتا ہے، جنات و شیاطین کے ساتھ. کیوں کہ آسمان کو یہ بولیں گے آپ کہ یہ کسب فعل کر رہا ہے، حالانکہ اس کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. اس نے ہی بننے کی صلاحیت کو قبول کیا تو بن گیا. اللہ نے کہا اطاعت سے آتے ہو آ جاؤ، یا زبردستی آتے ہو تو آؤ، بہرحال تمہیں آنا پڑے گا. تو قالتا اطعنا طائعین، انہوں نے کہا کہ ہم فرمانبرداری سے آ جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ انسان کے ارادے کی وجہ سے جزا اور سزا کا نظام ہے. جتنے لوگوں پر ارادے کی شمولیت نہیں ہوتی، ان پر جزا اور سزا کا اطلاق نہیں ہوتا. کسی نے سنا کہ جنت آسمان جنت میں جائے گا؟ کسی نے سنا کہ زمین جنت میں جائے گی؟ کسی نے سنا کہ اشجار جنت میں جائیں گی؟ کسی نے سنا کہ پہاڑ جنت میں جائیں گے؟ کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، جنت میں کوئی بھی نہیں جاتا. ارے کیوں صاحب، کیا یہ مخلوق نہیں ہے؟ ہاں ہے مخلوق، لیکن ان کو ختم کر دیا جائے گا، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین کو درہم برہم کر دیا جائے گا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. سب کچھ موجود ہے قرآن میں، حدیث میں، آثار قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا. لیکن ان کے جنت اور جہنم میں جانے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بجز چند ایک جگہوں کے کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جنت. مثال کے طور پر زمین کے کس حصے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنت میں جائے گی؟ ہے نا، جنت میں کچھ نہ کچھ حصہ تو جائے گا. جنت میں کون سا حصہ جائے گا؟ حضور اکرم سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ مبارک میں آرام فرمائے ہیں اور جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی ہے، وہاں اگر اللہ توفیق دے اور آپ کا جانا ہو تو جا کے دیکھیں، جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام کے غرض سے، تو آپ کے قلب کی جانب میں ایک حصہ آتا ہے جس پر ریاض الجنہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کی بابت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال علیہ السلام، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے. جمادی چیزوں میں، مادی چیزوں میں، ارض پوری زمین کے حصوں سے وہ حصہ وہ ہے جو جنت میں جائے گا. اس سے ہٹ کے کسی حصے کے جنت میں جانے کا ذکر کہیں نہیں ملتا، الا ماشاء اللہ. بعض روایات سے اقتباس کرتے ہوئے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ مساجد کا حصہ، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ حصہ اللہ عز و جل اپنے فضل سے چاہیں تو اس کو جنت میں شامل فرمائیں. یہ مرضی خدا پر موقوف ہے. ورنہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں، نام مسجد ہوتا ہے لیکن مسجد نہیں ہوتی ہے. ہے نا، ایک مسجد تو وہ ہے لمسجد نصف على التقوى، ایک تقوی کی بنیاد پر رکھے جانے والی مسجد ہوتی ہے. بہت سی مسجد تو ہوتی ہے، مسجد ضرار جس کا تذکرہ سورہ منافقون کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو خود حکم فرمایا کہ آپ جا کے اسے ڈھا دیں. تو فیصلہ اس کا ہم نہیں کر سکتے کہ یہ حصہ جنت میں یقینی طور پر جائے گا، یہ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا. اور انسانوں کی عبادات اور اعمال کے اعتبار سے پروردگار عالم چاہیں تو اسے قبولیت سے سرفراز فرما دیں، یہ الگ بات. پتھروں میں کوئی پتھر جنت میں نہیں جائے گا بجز ایک پتھر کے. وہ پتھر کون سا ہے جو جنت میں جائے؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک پتھر ایسا ہے جو دنیا میں ہے لیکن جائے گا وہ جنت میں. وہ کون سا پتھر ہے؟ روایت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بنائے کعبہ یعنی کعبے کی تعمیر فرمانے لگے تو اس وقت میں حق تعالی جل شانہ کی جانب سے ندا آئی کہ فلاں پہاڑ پر چڑھ جاؤ جس کا نام جبل ابی قبیس ہے. روایات میں آیا ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر چڑھ گئے تو اس وقت میں ایک پتھر کی طرف سے آواز آنے لگی کہ یا خلیل اللہ تعالی، اے اللہ کے خلیل ہماری طرف آئیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف چلے ہیں تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو پتھروں کے درمیان میں ایک پتھر ہے جس سے یہ آواز آ رہی ہے. انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں اس پتھر کو کعبۃ اللہ کی دیوار میں آبیدہ کروں. چنانچہ اسے اٹھایا اور لا کر آپ نے کعبہ شریف کے اندر، کعبہ شریف کی دیوار کے اندر اس کو لگا دیا اور اس کو حجر اسود ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے. روایات میں آیا ہے کہ وہ حجر اسود نہیں تھا، وہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر. لیکن اس پتھر کا ملکہ یہ ہے، اس پتھر کی قابلیت یہ ہے کہ وہ پتھر انسانوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. وہ قابلیت اللہ نے اس میں رکھی. لیکن ہے وہ کون سا؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ جناب آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لگ کر وہ پتھر دنیا میں آیا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ عز و جل نے بھیجنا چاہا دنیا میں انسانوں کے گناہوں کو جذب کرنے کے لیے. چنانچہ جب وہ دنیا میں آ گیا ہے تو پھر واپس وہ چونکہ جنت کا ہے تو جنت میں واپس چلا جائے گا. ایک اور ہے اشجار کے بارے میں، کوئی شجر جنت میں نہیں جائے گا، وہاں کے اشجار تو سبحان اللہ کے کہنے سے پیدا ہوتے ہیں، الحمدللہ کے کہنے سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ پرورش اور پروان چڑھتے ہیں انسانوں کے اعمال کے اعتبارات سے. وہ جس قدر وزنی ہوگا اس کا عمل، اسی قدر اس کے اشجار جو ہے نا وہاں مضبوط اور سایہ دار ہوں گے. اب یہاں پر آنے کے بعد ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، جب وہاں خود ایسے اشجار ہوں تو دنیا کے اشجار کی وہاں کیا ضرورت. بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں دنیا کے درختوں کی جنت میں کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک درخت ایسا ہے کہ جو درخت جنت میں جائے گا. کون سا درخت جائے گا؟ روایت میں آیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنانہ جنت میں جائے گا. یہ حنانہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تو وہاں ایک لکڑی پر آپ سہارا دے کے کھڑے ہوتے، جو کھجور کے درخت کا ایک حصہ تھا اس کے سہارے پر آپ کھڑے رہے اور اس کے ذریعے سے خطبہ ارشاد فرماتے. جب آپ کے لیے ممبر شریف بنایا گیا اور آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ حنانہ رونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے اپنے کاندھے سے لگایا اور اسے اپنے متصل رکھا. اسی لیے خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو عصا اپنے پاس رکھتا ہے ایک سنت نبویہ کے طور پہ، لیکن خطیب کا عصا جنت میں نہیں جائے گا چونکہ اس کو نسبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ رویا تھا فراق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا. حیوانوں میں سنا کہ کوئی حیوان جنت میں جائے گا؟ روایات میں آیا ہے کہ حیوانوں میں، دنیا کے حیوانوں میں ایک حیوان ہے جو جنت میں جائے گا. وہ حیوان کون سا ہے؟ فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا ہے جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا، اسے اللہ عز و جل انشاءاللہ جنت میں ڈالے گا. حالانکہ جنت میں وہاں حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ایک خاص نسبت تھی اہل ایمان کے ساتھ، اس کو خاص نسبت تھی اللہ والوں کے ساتھ. اس نسبت کی بنیاد پر اللہ نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ روایات کے وہ حصے ہیں جس میں سے مجھے یہ بتانا ہے، جماعت میں سے کوئی حصہ جنت میں نہیں جائے گا وجود حجر اسود کے، نبات میں سے کوئی درخت جنت میں نہیں جائے گا وجود حنانہ کے، اور ایسے ہی حیوان میں سے کوئی حیوان جنت میں نہیں جائے گا وجود اصحاب کہف کے کتے کے. اب اس کے بعد یاد رکھو، انسان ہے جس کے لیے یہ کہا گیا کہ تم جنت میں جاؤ گے، ورنہ زمین ہے جنت میں جہنم میں جانے کا کوئی فیصلہ نہیں، آسمان ہے جنت میں جہنم میں جانے کا کوئی فیصلہ نہیں، چاند و ستارے ہیں ان کے جنت اور جہنم میں جانے کا کوئی فیصلہ نہیں، قمر اور شمس و قمر ہیں ان کے جنت میں جانے کا کوئی ذکر نہیں. پھر کس کا ذکر جنت اور جہنم میں جانے کا ہے؟ انسانوں کا جنت میں جانے کا ذکر ہے یا جہنم میں جانے کا، یا شیاطین اور اجنہ کے جنت میں جانے کا ذکر ہے یا ان کے جہنم میں جانے کا، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے؟ وجہ کیا ہے صاحب؟ یہ ہے مضمون کا وہ حصہ، یہ تو تمہید تھی، مضمون کا وہ حصہ ہے جو سبق میں مجھے سنانا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو، اشیاء جو کچھ کرتی ہیں وہ کرنے سے پہلے ان کا ارادہ شامل حال نہیں ہوتا. آسمان جو کر رہا ہے وہ اپنے ارادے سے نہیں کر رہا، زمین جو کر رہی ہے وہ اپنے ارادے سے نہیں کر رہی، پہاڑ جو کر رہا ہے وہ اپنے ارادے سے نہیں کر رہا، حیوان جو کر رہا ہے وہ اپنے ارادے سے نہیں کر رہا، بس انسان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ جو کرتا ہے وہ ارادے سے کرتا ہے. خیر کا ارادہ چاہے تو خیر کا ارادہ کرتا ہے، شر کا ارادہ چاہے تو شر کرتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ ارادہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، عجیب بات یہ ہے کہ یہ ارادہ بھی امانت ہے، بڑی عجیب سی امانت ہے، ہم چاہتے نہیں مگر جب تک اللہ نہ چاہے۔ قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی شان والی بات کہی اس کو سمجھانے کے لیے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وان تشاءوا، اللہ چاہتے کیا ہیں؟ وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان تشاءوا، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ وہی چاہتے ہیں جو تمہاری قابلیت ہے، اللہ وہی چاہتے ہیں جو تمہاری استعداد ہے، اللہ وہی چاہتے ہیں جو تمہارے اندرون میں صلاحیت ہے۔ لہذا اللہ ہمارے چاہنے کی وجہ سے چاہتے ہیں، تو اب تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اچھا چاہو۔ اگر تم برا چاہو گے تو جزا اور سزا کا نظام ہے کیوں، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جزا اور سزا تو ارادے پر موقوف ہے، تم جو ارادہ کرتے ہو اس ارادے کی بنیاد پر، تمہاری مرضی جب شامل حال ہو جاتی ہے فعل کے کرنے پر، تو مرضی کے شامل ہونے کی وجہ سے جزا اور سزا کا نظام ہے، اور اگر مرضی شامل نہ ہو اور اگر ارادہ شامل نہ ہو تو پھر اس کے لیے جزا اور سزا نہیں ہوتی۔ جیسے زمین اور آسمان، مرضی ہے نہ ارادہ ہے، چاند اور سورج، مرضی ہے نہ ارادہ ہے، ستارے اور سیارے، مرضی ہے نہ ارادہ ہے، وہ بس چل رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، ان کی مرضی شامل نہیں، ان کا ارادہ شامل نہیں، وہ چاہیں تب بھی کرنا ہے، وہ نہ چاہیں تب بھی کرنا ہے، وہ بلا ارادہ غیر اختیاری طور پر کر رہے ہیں، ہمیں اختیار ہے، چاہو تو خیر کرو چاہو تو شر کرو۔ اس اختیار کی بنیاد پر ہمیں ارادے کی قوت دی گئی ہے، اس ارادے کی بنیاد پر ہمیں مرضی دی گئی ہے، اس مرضی کی بنیاد پر اب تم جو چاہو گے اس کی بنیاد پر اللہ عز و جل کی جانب سے فیصلے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسب جو ہے نا ہماری جانب سے ہوتا ہے، ہمارے ارادے سے ہوتا ہے، ہماری مرضی سے ہوتا ہے۔ اب اپنی مرضی کو چاہے خیر کی طرف پھیر لو، چاہے شر کی طرف پھیر لو، خیر کی طرف پھیلو گے تو بھلائی پاؤ گے، شر کی طرف پھیلو گے تو نقصان اٹھاؤ۔ اب تمہیں اختیار دیا ہے، مرضی دی ہے، ارادے کی قوت اور ارادے کا کمال دیا ہے، اللہ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہیں۔ اب ہم چاہیں تو ہم کیا چاہنا چاہیے، یہ بتا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں خیر کا طلبگار بننا چاہیے، ہمیں شر کا طلبگار نہیں بننا چاہیے۔ زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ مبارک ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ خلق فعل یعنی اللہ کے پیدا کرنے کو بتاتے ہیں، کسب فعل یعنی بندے کے اختیار کرنے کو بتاتے ہیں۔ جہاں تک کسب کا تعلق ہے، اب یہاں سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے، آدمی شادی کرتا ہے، ارے شادی کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کا پیدا کرنا یہ خلق کہلاتا ہے، اللہ نے پیدا کیا، شادی تو کر رہا، اس کو کسب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا، کھانا ایک فعل ہے، حرکت ہے، لیکن یاد رکھو اس کھانے کو پیدا اللہ کرتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں، اور تمہارے اندر کھانے کو اٹھانے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کو خلق کہتے ہیں، اب کھاتے تم ہو، اس کو کسب کہتے ہیں۔ پینے کے اعتبار سے پانی کی ضرورت ہے، اللہ پیدا کرتے ہیں، اللہ آسمانوں سے برساتے ہیں، اسے ہاتھ میں لینے کی قوت کی ضرورت ہے، ہاتھ کو قوت اللہ دیتے ہیں، ہاتھ اللہ دیتے ہیں، اب اس کو پیتا بندہ ہے، تو پینے کا تعلق ہماری ذات سے ہے، جسم ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، انسان سو جاتا ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ سونے سے پاک اور سبحان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نیند کیا ہے، مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ ارے نیند بھی تو مخلوق ہے، پیدا کی ہے، وہ پیدا ہوئی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے جب وہ پیدا ہوئی ہے تو پھر پیدا تو اللہ کر رہے ہیں نیند کو، لیکن خود سونے سے پاک ہے، پیدا وہ کریں لیکن وہ سونے سے پاک، پیدا وہ کریں لیکن کھانے سے وہ پاک، پیدا وہ کریں لیکن بیوی سے وہ پاک، پیدا وہ کریں لیکن بچوں سے وہ پاک، سبحان اللہ، جس چیز کو پیدا کیا ہے خود اس سے پاک، سمجھ آ گئی بات، پیدا وہ کرتے لیکن وہ اسی سے سبحان، وہ اسی سے پاک ہے، اس کو ان کو اس کی حاجت نہیں، ان کو احتیاج نہیں، اسی لیے فرمایا ولا یعودہ ولا کہیں سنت ولا نوم، وہ اونگتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، اور وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ کھلاتے ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، وہ پلاتے ہیں، بیویاں ہیں تمہارے لیے انہوں نے پیدا کی ہیں، ان کو اس کی حاجت نہیں، وہ کیا ہیں، متقوا فاحبا، انہیں بیوی کی ضرورت نہیں، ولا ولد، نہ انہیں اولاد کی ضرورت، وہ بیوی سے پاک، وہ اولاد سے پاک، وہ کسی کی اولاد ہونے سے پاک، وہ قائم بالذات، اپنی ذات سے خود قائم، قائم بخود، قائم بالذات کہتے ہیں اس کو صوفی اپنے اصطلاحات میں۔ اب یہ جو ارادہ کرنا ہے، اب یہ جو کسی عمل کا اپنی مرضی سے کرنا ہے، اس میں تقابل عدم ملکہ دیکھنا پڑتا ہے، کسی چیز میں ارادہ ہوتا ہے، کسی چیز میں نہیں ہوتا، جو ارادے اور مرضی سے کیا جائے اس کو قصب کہتے ہیں, اور ارادہ اور مرضی فقط انسانوں اور جنات میں ہے. اسی لیے انسانوں اور جنات کے لیے اللہ نے جزا اور سزا کا نظام رکھا, اسی لیے انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس قرآن کو رہبر بناؤ, اس قرآن کو رہنما بناؤ, اور اسی لیے انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. سننے والوں نے سنا جنات میں, اب میں بار بار جنات کا لفظ کہہ رہا ہوں تو بعض لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں, یہ کہتے ہیں کہ صاحب جنات بھی کوئی نیک کام کرتے. ہاں نیک کام کرتے, ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا ولن نشرک بربنا احدا وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. یہ جو قرآن شریف کی سورہ جن کی آیتیں ہیں, یہ بتاتی ہیں کہ ایک جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گزری اور اس نے دیکھا جنات کی اس جماعت نے کہ ایسی بات کہی جا رہی ہے جو انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس پر استعجاب کیا اور اپنی قوم میں گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کلام سنا, ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں آسمانوں پر جانا کیوں روک دیا گیا. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اس ذات عالی کو منتخب فرما کر مبعوث فرما دیا, جس کے بھیجے جانے کا ذکر ہم سنتے آئے ہیں, اور اس پر اپنا کلام نازل فرمانا شروع فرما دیا جسے ہم سن کے آئے ہیں. بس وہ رشد و ہدایت ہے, بس ہم ایمان لائے اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. ولا نشرک بربنا احدا. تو یہ شرک سے بچ گیا تو انہیں جنت نہیں ہوگا. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں, جو ساتھی باہر ہیں جن جگہ نہیں ملی ہے تاکہ انہیں جگہ مل جائے. مضمون سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ خلق فعل اللہ کے پیدا کرنے کو بولتے ہیں, اور کسب فعل بندے کے اختیار کرنے کو بولتے ہیں. خالق فعل اللہ ہے, کاسب فعل بندہ ہے. بندے کو خالق فعل کیوں نہیں کہتے؟ گزشتہ جاتے جاتے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس کے لیے کچھ شرائط, خلق فعل کے لیے کچھ شرائط ہیں, اور وہ انسان میں نہیں ہے. وہ انسان میں نہیں ہے. کیا ہے؟ خلق فعل کے لیے چار شرطیں ضروری ہیں: حیات ہونا, علم ہونا, ارادہ ہونا, قدرت ہونا. اب میرے اور آپ میں قدرت ہے لیکن ہماری قدرت ناقص ہے, میرے اور آپ میں ارادہ ہے لیکن میرا اور آپ کا ارادہ ناقص ہے, میرے اور آپ میں علم ہے لیکن میرے اور آپ کا علم ناقص ہے, میرے اور آپ میں حیات ہے لیکن میرے اور آپ کی حیات ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ حیات حقیقی وہ ہے کہ جسے کبھی موت نہ آئے, اور وہ کون ہے؟ حیات حقیقی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. هو الحی الذی لا یموت, وہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یحیی و یمیت, وہ تمہیں زندہ کرتا ہے اور جب چاہتا ہے تمہیں مار دیتا ہے. اسی نے کہا ہے قرآن شریف کے اندر, بڑے عجیب انداز میں مضمون کو کھینچا ہے. تفصیل سے اگر آپ جاننا چاہیں تو میں صرف ترجمانی کر دیتا ہوں, بعد میں آپ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ لیں, انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا, علقہ کو ملغہ بنایا, پھر اس میں ہڈیاں چڑھائیں, پھر اس پر گوشت چڑھایا, پھر اس کو رحم مادر کے اندر ہم نے مکمل صورت دی, اور جب صورت دے دی تو اس کے بارے میں تقدیر لکھنے والے فرشتے کو بھیج دیا. اب وہ کاتب تقدیر اللہ سے پوچھتا ہے, یہ حدیث حدیث قدسی بھی ہے اور یہ آیت قرآن شریف بھی ہے جس کی تفسیر میں حدیث قدسی پیش کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نقل فرمایا ہے. فرمایا کہ جب وہ کاتب تقدیر پہنچ جاتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ اللہ میں اس کو کیا لکھوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو میت لکھ دے, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مردہ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو زندہ لکھ دے, اس کو زندگی دے دی جاتی ہے. ونفخ فیہ, پھر اس کے اندر پھونک دیا جاتا ہے حیات کو, وہ پھر دنیا کے اندر آتا ہے فرشتوں کے پروں کے اوپر. پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا, ہم اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں, وہ شقی ہوگا, سعید ہوگا, وہ بدبخت ہوگا, وہ نیک بخت ہوگا, وہ برا ہوگا, وہ بھلا ہوگا, اس کی عمر کتنی ہوگی, یہ کہاں رہے گا, یہ کیا کرے گا, یہ کیا نہیں کرے گا, اس کے بارے میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے. اب جب وہ پیدا ہو جاتا ہے, حدیث کے آگے کے الفاظ یہ ہیں اور اس کی قرآن شریف کی ترجمانی کے الفاظ یہ ہیں, اللہ عز و جل فرماتے ہیں پھر اس کے بعد بہت سے وہ ہیں جو بچپن کی زندگی کو دیکھتے ہیں لیکن جوانی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی, بچپن میں گزر جاتے ہیں. بہت سے وہ ہیں جو جوانی کی منزلوں میں راہ یا اجل ہو جاتے ہیں. بہت سے وہ ہیں جو بڑھاپے تک کو پا لیتے ہیں, اور بہت سے وہ ہیں جو یہ شیوخت تک کو پا لیتے ہیں. کچھ شیوخت میں مرتے ہیں, کچھ بڑھاپے میں مر جاتے ہیں. وہ اللہ عز و جل جس کو جب چاہتے ہیں موت دے دیتے ہیں. هو الحی الذی لا یموت, وہ زندہ ہیں, ان کو موت نہیں آتی. یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتے ہیں جب چاہیں, جس کو چاہیں, جہاں چاہیں, جس کو مارنا چاہیں وہ موت دے دیتے ہیں. ان کے دینے سے موت آتی ہے ورنہ موت نہیں آتی. سمجھ گئے بات؟ ہم کیا ہیں؟ ان کے پیدا کرنے سے پیدا ہونے والے, ان کے مار دینے سے مر جانے والے, تو ہماری حیات کیا ہوئی؟ ناقص ہے, کامل نہیں. کامل حیات کس کو کہتے ہیں؟ جو خود سے ہو, اسے کوئی پیدا نہ کرے. کامل حیات کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کو موت کبھی نہ آئے, جو خود سے ہو, جسے کوئی پیدا نہ کرے. ایسا فقط اللہ ہے, ورنہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں انسانوں میں, سب جان کی اولاد ہیں جنات میں, اور سب آبا و اجداد رکھتے ہیں. اللہ کی ذات آبا و اجداد نہیں رکھتی, وہ نسب سے پاک. جب کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ حبیب اے محمد, تم تو کہتے ہو ہمارا اللہ ہے, تم اپنے اللہ کا حسب و نسب بتاؤ, پروردگار عالم نے قرآن شریف اتار دی, سورہ اخلاص کو نازل فرمایا, فرمایا قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کا حسب و نسب بتا دو کہ اللہ عز و جل اکیلا ہے, اس کے لیے آگے پیچھے کوئی نہیں, وہ بے نیاز ہے, وہ نہ بیوی رکھتا ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ اس کو کوئی اولاد کی حاجت ہے. اللہ اس سے پاک ہے, اللہ اس سے سبحان. ولم یکن له کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا, وہ اپنی تمام اپنے وجود میں یکتا ہے, اپنی صفات میں یکتا ہے, اپنے افعال میں یکتا ہے, اور اپنے آثار کو وجود دینے میں یکتا ہے. یہ تعالیٰ کی شان, حیات اس کی اصلی ہے. دوسری چیز علم ہونا. ہمارا اور آپ کا علم کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا علم اتنا ناقص ہے, یہاں بیٹھے تو باہر کیا ہو رہا تو نہیں معلوم, یہاں بیٹھے ادھر باہر کیا ہو رہا نہیں معلوم. اس کو علم بولتے کیا؟ اس کو علم تو نہیں بولتے. علم وہ ہے کہ سیاق اور سباق سب کچھ پتا ہو, اگلا پچھلا سب پتا ہو, کب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے کیا تھا پتا ہو, جب سے ہم بنے ہیں بننے سے پہلے کیا تھے پتا ہو, جب بن رہے ہیں تب کیا ہیں پتا ہو, جب بن جائیں تب کیا ہوگا پتا ہو, جب ختم ہو جائیں پھر کہاں پہنچیں گے پتا ہو. یہ علم کس کے پاس ہے؟ فقط اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کسی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہوتا, یہ علم کی وسعت. لیکن ہاں, انسان میں قابلیت ہے, وہ علم کو لے سکتا ہے, اس کی کیپیسٹی ہے, اس کی استعداد ہے. اسی استعداد کو قابلیات کہتے ہیں, جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تقابل عدم ملکہ. اصطلاحات صوفیہ میں ایک اصطلاح ہے, اصطلاح مانو نہ مانو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بات تو آپ کو ماننی پڑے گی, کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم نے قرآن شریف میں ایک بڑی آیت مبارکہ نازل فرمائی, ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو شاید بہت وقت لگ جائے گا, لیکن عاشقانہ انداز میں حضرات صوفیہ کرام کی اصطلاحات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں اس کو جامع اور معنی اور مختصر کر دیتا ہوں, تفصیل کبھی پھر سن لے لوں. دیکھو, پروردگار عالم نے اس کائنات میں ایک امانت بھیجی. یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امانت قرآن مجید ہے, اور مفسرین نے بھی کہا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں, لیکن اس امانت کی اجمالی کیفیت کیا ہے؟ قرآن تو تفصیلی ہے نا بھائی, 6,666 آیتیں ہیں, 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں, اس کا نام ہم قرآن کہتے ہیں. لیکن یہ تو تفصیل ہوئی, اجمال کیا ہے؟ قرآن کا بھی کوئی اجمال ہے؟ قرآن کا اجمال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ امانت ہے, یہ تعلق رکھتا ہے علم سے, یہ تعلق رکھتا ہے عمل سے. لا الہ الا اللہ کا تعلق علم کے ساتھ, محمد الرسول اللہ کا تعلق عمل کے ساتھ, اور یہ دونوں کے دونوں انسانوں اور جنات سے چاہے جا رہے ہیں. وہ اس سے چاہا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرے, اس سے چاہا جا رہا ہے کہ یہ عمل کرے. کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ اپنے اندرون میں جو تقاضا رکھتا ہے, اسی لیے تو قرآن اترا نا, کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے. یہ کون مانتا ہے؟ جو کلمہ مانتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ گویا کلمہ اجمال ہے, قرآن تفصیل ہے. کلمہ اجمال ہے امانت کا, کلمہ قرآن تفصیل ہے امانت کی. اب یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو آسمانوں پر پیش کیا ہے بہت اجمال کے ساتھ. روایت میں آیا ہے کہ جب پروردگار عالم نے اس کو آسمانوں پر پیش کیا تو آسمانوں نے عرض کیا کہ مولا تعالی, ہم آپ سے دست ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ ہم کو لینے کا حکم فرما رہے ہیں کہ اختیار دے رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ حکم دینا تھا تو تمہارے اوپر پیش کر کے پوچھتا نہیں, تم لیتے نہیں لیتے بول کے لو بول کے بولتا تھا. تم کیا بولتے اس کے بارے میں بول کے پوچھ رہا ہوں. عرضنا, عرض کا معنی جو ہوتے ہیں نا پیش کرنے کے, جب اللہ نے پیش کیا تو مطلب یہ ہے کہ اختیار ہے, چاہو تو لو چاہو تو چھوڑ دو, تمہیں اختیار ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ اس کو لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو لیں گے تو ایک فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہے؟ میں تمہیں اپنی خرد کی نعمت سے مالا مال کر دوں گا اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کا مذمت والا پہلو کیا ہے؟ اس کا نقصان والا پہلو کیا ہے؟ پھر آسمانوں نے سوال کیا, مولا اگر اس کے تقاضے پر عمل نہ ہو. حدیث شریف میں اگر اس کے تقاضے پر عمل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ تو ٹھیک ہے اگر لے لیں گے عمل کریں گے تو یہ ہے کہ آپ کا خود ملے گا, نعمتیں ملیں گی. نہیں, اگر لے کر نہیں کریں گے, لے کر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر جوتے پڑیں گے. یہ میں لفظی ترجمہ, یہ اصطلاحی ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گا, حدیث میں جو ترجمانی وہ یہ ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا اور میرے عذاب کو بھگتنا پڑے گا. یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا تو پہاڑوں نے کہا کہ بس بس بس. دفع مضرت کا تقاضا یہ ہے کہ جلب منفعت سے بھی ہاتھ اٹھا لیا جائے. یہ اصطلاحی لفظ ہے. دفع مضرت کا تقاضا یعنی نقصان سے بچنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نفع کو بھی چھوڑ دو ہاتھ سے. وہ نقصان وہ یہ ہے کہ اللہ آپ ناراض ہو جائیں گے, یہ تو ٹھیک ہے آپ راضی رہیں گے کرنے سے, نہیں کرنے سے آپ ناراض ہو جائیں گے تو آسمان نے کہا یہ رزق میں نہیں لیتا. بولے آپ کے ناراض ہونے کا مجھے اندیشہ بھی نہیں چاہیے, آپ کے ناراض ہونے کا مجھے گمان بھی نہیں چاہیے, آپ کے دور ہو جانے کا, آپ کے دور کر دینے کا مجھے کوئی خدشہ نہیں چاہیے, لہذا اللہ آپ مجھے معاف کرنا, میں نہیں اٹھا سکتا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, پھر اللہ نے کہا زمین سے کہ تو لے لے. علماء نے تھوڑا سا مزہ ہی انداز میں اس میں اختیار فرمایا ہے, لیکن اس کے کچھ پہلو اپنے باطنی اعتبارات بھی رکھتے ہیں. میں درمیان میں اس لیے اس لفظ کو لا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن کھلے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع علمی ہوتا ہے نا تو خشک ہو جاتا ہے, بھیجوں میں اترتا نہیں, تو بھیجوں میں اتارنے کے واسطے تھوڑا ہنسا لینا بھی ضروری ہوتا ہے. جب میاں راضی نہیں ہوا تو بیوی راضی ہوتی کیا؟ میاں راضی نہیں ہوا تو بیوی راضی ہوتی. آسمان نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دو, زمین بولے گی میں لے لوں گی. سمجھ گئے بات کو؟ بات میاں بیوی اس لیے بول رہے ہیں, تعبیر دے رہے ہیں اس کو, حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہے یا نہیں ہے اللہ جانتے ہیں. وَمِن كُلِّن خَلَقْنَا زَوْجَيْن, اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جوڑے بنائے ہیں, ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. تو آسمان کا بھی تو کوئی جوڑا ہوگا, آسمان کا کیا جوڑا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے زمین کے سوا کوئی اور جوڑا تو نہیں ہو سکتا. اس کو بیوی سے تعبیر کیا تو کیا برا کیا؟ بس یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب آسمان نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا, تو جب آسمان نہیں لے سکتا تو زمین کیسے لے سکتی ہے؟ جو تو اسفل میں ہے, نیچے ہے, تحت میں ہے, گری ہوئی چیز پہلے ہی سمجھی جاتی ہے, وہ کیسے قبول کر سکتی تھی؟ لہذا اس نے بھی کہا کہ اللہ اس کا نفع والا پہلو تو بہت اچھا ہے, لیکن نقصان والا پہلو یہ ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے. مولا ہمیں آپ کی ناراضگی نہیں چاہیے. تو اللہ نے پھر پہاڑوں سے کہا کہ تم لے لو, شاید تم کچھ بھلائی پالو, کچھ میرا خود پالو. پہاڑوں نے کہا, وہی سوال کیا جو حدیث شریف میں آیا ہے, آسمانوں نے سوال کیا تھا, پھر پہاڑوں کو بھی وہی پہاڑوں نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ آپ کے ناراض ہونے کا رزق ہم نہیں اٹھا سکتے, آپ ناراض ہو جائیں ہم نہیں چاہتے, چاہے اس کا جو نفع ہے نعمتوں والا ہمیں نہ ملے کوئی بات نہیں, لیکن آپ ناراض نہ ہو بس ہم یہ چاہتے ہیں. تو پھر انسان سے کہا تم کیا بولتے ہو؟ تو انسان نے کہا حضرت ہے نا سر, رکھ دیجیے اس کے اوپر, یہ جو سر ہے آپ اس پہ رکھ دیجیے. فقط انسان نے اٹھا لیا, وہم علی ہر انسان. لیکن اس کی عجیب تعبیر اللہ نے یہ فرمائی ہے, دشنام میں محبت بھی دی ہے اور پھر دلیل بھی دی ہے وجہ تحمل امانت کی. فرمایا انہ کان ظلوما جہولا, جب کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں نا تو اس کو گالی دیتے, سب کو گالی نہیں دیتے, سب کو دیا تو پلٹ کے جوتے مارتا. اپنا جو ہوتا ہے اسے محبت میں جب گالی دیتے ہیں تو وہ برداشت کر لیتا ہے, وہ سراہ لیتا ہے, وہ سہ لیتا ہے. ہر سارے بندوں سے بہت پیار فرماتے ہیں. فرمایا بڑا ظالم ہے تو, بڑا جاہل ہے تو, ارے جسے آسمانوں نے نہیں اٹھایا تو نے اٹھا لیا, اور جسے زمینوں نے نہیں اٹھایا تو نے اٹھا لیا, جسے پہاڑوں نے نہیں اٹھایا تو نے اٹھا لیا. شیخ شرف الدین یحیی منیری رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں, اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ انسان نے کیوں اٹھایا. فرمایا کہ انسان میں عشق ہوتا ہے اور عشق جو ہے نا وہ اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. باپ کتنا بھی سمجھاؤ بیٹے مت جا یہ آگ ہے, کہتا ہے نہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں, مجھے اسی سے شادی کرنی. ارے مت جا بیٹے, جل جائے گا, نقصان ہوگا, وہ تجھے تیرے ماں باپ سے دور کر دے گی, وہ تجھے تیرے بھائی بہنوں سے دور کر دے گی. کہتا ہے نہیں 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 میں اس سے اچھا کسی کو دیکھا ہی نہیں, لہٰذا میں وہیں جانے والا ہوں. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ نوجوانوں کو سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے. عشق اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. بس انسان کے دل میں, انسان کے بطون میں اللہ نے عشق بدیعت فرمایا تھا. یہ عشق تھا جو اللہ کی اس امانت کو اٹھانے پر مجبور کر دیا. وہ عاشقانہ انداز میں آگے بڑھا اور یہ کہا کہ مولا آپ دے رہے ہیں تو نہیں لینے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا, اب نقصان ہو تو ہو اور فائدہ ہوتا ہے تو ہو جائے, فائدے اور نقصان سے بحث نہیں ہے. یہ آپ دے رہے, آپ کی دی ہوئی چیز کو ٹھکرانا شان انسانیت کے خلاف ہے. لہذا انسان نے اس کو اپنے سر پہ اٹھا لیا. عشق کیا چاہتا ہے؟ عاشقانہ انداز میں اگر اس کی طرف ترجمانی کرنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے انہوں ناراضش کہاں ہوتے تھے، اللہ بندے سے ناراض ہوتے اس کہاں، ناراض ہوئے تو کرتے کیا، اما بیٹے سے کتنا بھی ناراض ہوئی تو کیا کر لیتی، مار دیتی، مارے تو کہاں جاتے مٹی میں، اتنا ہی ہے نا، جب مٹی ہی میں جانا ہے تو میں خود مٹی کا ہوں، مٹی میں ڈالے تو کیا ہونے کا ہے، آگ آگ سے چھڑکا دیتی ہوں گی، بہت غصے والی اما رہی ہوئی تو آگ سے چھڑکا دیتی ہوں، اگر آگ سے چھڑکا دیتی ہے تو کیا ہونے کا ہے، آگ سے ہی ہوں نا، ہم میں اور آپ میں کیا ہے، ہمارے مادے میں کیا ہے، ہم کس سے بنے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا، مٹی میں ملاؤ تو میں مٹی سے ہوں، آگ میں ڈالو تو میں آگ سے ہوں، پانی میں ڈباؤ تو میں پانی سے ہوں، ہوا میں بکھیر دو تو میں ہوا سے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہیں بھی ڈال لیتا، کتنا بھی مارے تو کتنا ماریں گے، دور کریں گے تو کتنا کریں گے، بالآخر ماں ماں ہوتی ہے، اٹھا کے سینے سے بھیج دیتی ہے، کہتی ہے میرا بیٹا آ جا، میں تجھے اپنی دامن میں چھپا دوں گی اور تیری میں پرورش اور نگہداشت کروں گی، ارے جب ماں اتنا کر سکتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کیا نہیں کرے گا، وہ بندے سے کہہ رہا ہے انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، اگرچہ کہ یہ دشمن میں محبت ہے، لیکن بندے نے جب یہ امانت اٹھا لی تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے صلاحیت وضیعت کر دی ہے، اس امانت کا بوجھ اٹھانے، اس امانت کی قابلیت کی، اس امانت کو لینے کی صلاحیت میں نے اس میں وضیعت کر دی ہے، وہ کہاں ہے صاحب دلیل، قرآن کی یہی جملے میں ہے انہ کان ظلوما جہولا، اس کو تقابل عدم ملکہ کہتے ہیں حضرات صوفیہ کرام، میرے دوست اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اس دیوار کو کوئی جاہل بولتے کیا، اس مائک کو کوئی جاہل بولتے، اس کرسی کو کوئی جاہل بولتے، اس فین اور ٹیوب لائٹ کو کوئی جاہل بولتے، نہیں بولتے، کئی کو صاحب عالم ہے کیا، کئی مدرسے سے مستند فارغ ہے کیا، یار یہ مدرسے میں 24 گھنٹے میں رہتا نظام صاحب، کیا اس کو عالم نہیں بولیں گے کیا، 24 گھنٹے مائک مدرسے میں ہے، کرسی 24 گھنٹے مدرسے میں ہے، دیوار میں خال اللہ و خال رسول کی صدایں گوج رہی ہیں، اس کو عالم جاہل کیوں نہیں کہتے، ارے اس لیے نہیں بولتے کیونکہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے رہے، اس میں ملکہ نہیں ہے، اس میں قابلیت نہیں ہے، اس لیے کہ جس میں عالم بننے کی قابلیت ہو، جس میں عالم بننے کی قابلیت ہو، پھر عالم نہ بنے تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے، اور یہ صلاحیت فقط انسان میں ہے اور جنوں میں، عالم بننے کی صلاحیت فقط انسان میں ہے یا جنات میں ہے، یاد رکھو، اسی وجہ سے اشیاء کو کبھی عالم اور جاہل نہیں کہا جاتا، انسان کو جاہل کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ اشیاء کے مقابلے میں انسان میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے سمجھ بوجھ کی، کرسی سمجھ سکتی کیا، ہم تھوڑا بہت تو سمجھ لیتے نا، مائک سمجھ سکتا کیا، ہم تھوڑا بہت تو سمجھ لیتے، دیوار سمجھ سکتی کیا، ہم تھوڑا بہت تو سمجھ لیتے، ان کے مقابلے میں تھوڑا بہت تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم کو جاہل بول رہے ہیں اس کو نہیں بول رہے ہیں تو کیوں، اس لیے کہ اس میں ملکہ نہیں ہے عالم بننے کا، اس میں صلاحیت نہیں ہے عالم بننے کی، اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو یہ امانت دے دی، کیونکہ یہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کے علوم کا حامل بن سکتا تھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر جب یہ عالم بن سکتا تھا تو اس کو جاہل کیوں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دلیل دی ہے، ارے تمہیں پتا نہیں ہے جب کوئی چیز لینا ہوتا ہے تو کشکول پھیلانا پڑتا ہے، پیسہ چاہیے تو کشکول پھیلانا پڑتا ہے، کشکول نہیں ہوگا پیسہ کیسے دیں گے، اب جب تم علم کے جاہل ہو، علم لینا چاہتے ہو تو جہالت ہونا ضروری ہے، علم لے کے عالم کے سامنے نہیں بیٹھتے، علم لے کے عالم کے سامنے بیٹھے تو کچھ پلے نہیں پڑتا، جہل لے کے بیٹھو تو علم لے کے اٹھو گے، ایسے ہی یاد رکھو، جب اللہ اپنا علم دینا چاہتے تھے تو جہل ضروری تھا، انسان سے بڑا جاہل کوئی نہیں تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس میں علم کے اتنا ہی لینے کی قابلیت ہے جتنا اس کا جہول ہے، جہل جو ہے نا، جہول جو ہے نا، یہ بہت زیادہ جہالت کو بتانے کے لیے بولا جاتا ہے، آگے اس کا تعلق کس سے ہے، علم سے ہے، جہل کا تعلق کس سے ہے، علم سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، لا الہ الا اللہ سے ہے، لا الہ الا اللہ کیا چاہتا ہے، عمل، عمل کے لیے کس ذات کی ضرورت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا یوں سمجھیں کہ ایک کا تعلق عدل کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق علم کے ساتھ، علم کا تعلق ایمانیات کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، عبادات اور اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے ہیں اور ایمان بھی وہی بتاتے ہیں، لیکن وہ منشأ خداوندی ہوتا ہے، اس کو اس لیے علم الہی کہا جاتا ہے، 2 منٹ میں بات سمجھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا تعلق علم کے ساتھ اور محمد رسول اللہ کا تعلق عمل کے ساتھ، عمل انصاف چاہتا ہے، بے انصافی نہیں چاہتا، جب انصاف کرنا ہو تو عدل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عدل وہاں آ سکتا ہے جہاں پر ظلم کا کشکول ہو، عدل کہاں آ سکتا ہے، جہاں ظلم کا کشکول ہو. اسی لیے اللہ نے بندے کو فرمایا ظلوما, یہ ظالم نہیں ہے, بہت بڑا ظالم ہے, اس لیے بہت بڑا عدل لے سکتا ہے, یعنی عمل کے پورے تقاضوں کو پورا کرنے کی اس میں قابلیت اور ملکہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ میں پوری ہوتی ہے, کچھ میں نصف ہوتی ہے, کچھ میں اس سے کم ہوتی ہے, کچھ میں بہت تھوڑی ہوتی ہے. جس میں پوری اور مکمل عمل کی قابلیت ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کہلاتے ہیں. جس میں کون حصے سے زیادہ ہو اسے حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں. جس میں نصف حصے سے زیادہ ہو اس میں حضرات تابعین کرام کہلاتے ہیں. جس میں ربع حصہ, پاؤ حصے سے کچھ کم ہو یا پاؤ حصے کے برابر ہو, انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے. پھر عمل کی قابلیت کے اعتبار سے جس میں جتنی قابلیت ہے آدمی اتنی اتنی اپنی قابلیت کے مطابق اس عدل کو لے لیتا ہے, یعنی اس عمل کو اختیار کرتا ہے. اس لیے بہت سے مسلمان وہ ہیں جو کچھ نماز پڑھتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے, روزہ رکھتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے, زکوٰۃ دیتے ہیں تو حج نہیں کرتے. ایک عبادت سے تعلق قائم ہے تو دوسری عبادت سے تعلق نہیں ہے. اس طرح آپ پورے مضمون کو سمجھ جائیں. خلاصے کے طور پر کیا کہنا ہے, خلاصے کے طور پر یہ کہنا ہے کہ اشیاء کے اندر قابلیات نہیں ہیں, بندے میں قابلیات ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حامل ہے قابلیات فعلیہ کا. قابلیات کو سمجھانے کے لیے مجھے اتنا لمبا مضمون سمجھانا پڑا, تقابل عدم ملکہ سمجھانا پڑا. قابلیات فعلیہ کس میں ہیں؟ بندے میں ہیں, لیکن یہ ناقص ہیں, کیونکہ حیات اصلی نہیں ہے, ارادہ اصلی نہیں ہے, قدرت اصلی نہیں ہے اور علم اصلی نہیں. حیات اصلی اللہ کی, علم اصلی اللہ کا, ارادہ اصلی اللہ کا. کہاں ہے؟ قرآن میں, ان اللہ یفعل ما یرید, ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہے وہ کرتے ہیں, اللہ جو ارادہ کرے وہ پورا ہوتا ہے. تمہارے ارادے پورے نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ کا ارادہ شامل حال نہ ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان تشاؤوا اللہ عز وجل, جب تک میں چاہیں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ان سب میں اللہ عز وجل کا چاہنا, ان سب میں اللہ عز وجل کا ارادہ, ان سب میں اللہ عز وجل کا خلق فعل سمجھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ قرآن میں ایک آیت فرما دیتے ہیں, واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور تم جو اعمال کرتے ہو ان کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں. اس لیے اہل دعوت حضرات یہ کہتے ہیں کہ کرتا دھرتا اللہ ہے. اسی لیے حضرات صوفیہ کہتے ہیں فاعل حقیقی اللہ ہے. اگر اس مضمون کو سمجھ لیا جائے تو پھر یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ صاحب ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم خیر کو اختیار کریں. اگر نجات چاہتے ہیں, نجات نہیں چاہتے تو مرضی, جو چاہے کرو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں بہترین رائے یہ ہے کہ آپ خیر کو اختیار کریں, اس میں ہماری نجات دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اور یہ تعلق رکھتی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے آیت. اور یہ بتلائی گئی ہے کہ تمہیں ایک امانت دی گئی ہے. کیا چیزیں امانت ہیں؟ فرمایا تمہاری سماعت امانت ہے, تمہاری بصارت امانت ہے, تمہاری زبان امانت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا, یہ امانتیں تمہیں دی گئی ہیں, اس کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گی. حیات تمہاری نہیں, اللہ نے دی ہے. علم تمہارا نہیں, اللہ نے دیا ہے. ارادہ تمہارا نہیں, اللہ نے دیا ہے. قدرت تمہاری نہیں, اللہ نے دی ہے. تو یہ ہمارے پاس امانت ہے, اور اس امانت کا کیسے استعمال ہو؟ امین اللہ وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی ہے, ورنہ وہ خائن اللہ کہلاتا ہے جو امانت میں خیانت کرے. اب آپ کو اختیار ہے کہ خائن بن جائیں, آپ کو اختیار ہے کہ امین بن جائیں. لیکن ابدیت یہ سکھاتی ہے کہ تم امین بنو, اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے نا. خلاصے میں اتنی بات سمجھ میں آ گئی. مضمون ابھی بہت باقی ہے, لیکن آپ لوگ بولیں گے انہیں کیا خشک مضمون شروع کر دیا, بول کے بولیں گے. اس لیے آج یہاں پر ختم کرتے ہیں. بات یہاں تک چلی تھی فعل کے لیے. فعل کی دو نسبتیں ہیں, ایک خلق فعل, دوسرے قصب فعل. خلق فعل کی نسبت اللہ کی طرف, قصب فعل کی نسبت بندے کی طرف. قصب فعل کے لیے ملکہ کی ضرورت ہے, قابلیت کی ضرورت ہے. یہ صرف انسانوں اور جنات میں ہے, اشیاء میں نہیں. اسی لیے انسانوں اور جنات کو سزا ہے, انسانوں اور جنات کو جزا ہے, دوسری اشیاء کو سزا اور جزا نہیں. اور اگر آپ آگے چلتے ہیں تو یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا اصلی ذاتی نہیں. حیات امانت, علم امانت, ارادہ امانت, قدرت امانت, سماعت امانت, بصارت امانت, کلام امانت, یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے. تو امین اللہ بن کر اس کا صحیح استعمال کریں, ورنہ پھر قائم ہو جائیں گے, اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں امین بنائے اور خیانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حسب معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا, پھر دعا ہوگی. درود شریف پڑھیں, متوجہ رہیں. ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, دواخانے میں شریک ہے, بہت چھوٹا ہے, ابھی نام بھی نہیں رکھا گیا ہے. ساتھیوں سے اس کے لیے صحت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے. اللہ اس لڑکے کو صحت عطا فرمائے. ماسب اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کے شعور کو دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نمل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله الله فاعل حقيقي ہیں سب کچھ کرنے والے اللہ یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استعذار کے ساتھ إلا الله
إلا
الله 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 الله
الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. الله موصوف بصفات كمال، منزه عن النقص والزوال. هر اچھی صفت سے الله موصوف ہے، هر بری صفت سے الله پاک اور سبحان ہے. یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ. الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
ذکر تیرا کل کل کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے ہم بے مالی و جاہی اب تو کروں میں فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ لا متناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کل پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
نفس کے شر سے ہم کو بچا لے
اے میرے اللہ اے میرے اللہ، نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ علیہ وسلم، ایک آواز میں کنہا ہے تیری فہم سے عالی، وقف ہے تیرا عقل سے بالا، کنہا ہے تیری فہم سے عالی، وقف ہے تیرا عقل سے بالا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا، تیرا تصور روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ دن کے اجالوں میں گناہ کیے، اللہ جان جان کر گناہ کیے،
اے اللہ انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ اکیلے ہم نے گناہ کیے، اے اللہ مل کے ہم نے گناہ کیے، ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے جرموں کا، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، مگر اے اللہ آپ کے سوا کون ہے جو معاف کر دے، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بڑوں کی خطاؤں کو سر پہ نظر فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے سر پہ نظر فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے مردوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ چھپکے کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ لالیا کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اے اللہ اگر آپ نے معاف فرما دیا کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا، مولا آج ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے ارواح کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے اسرار کا تزکیہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائیے، شرک سے کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے، بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے، رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیے، مولا شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے، باغیوں کی بغاوت سے ہماری حفاظت فرمائیے، فتنہ پھیلانے والوں کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ فساد مچانے والوں کے فساد سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطان کی شیطنت سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ایمان کا کمال نصیب فرمائیے، تقوی اور تہارت کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، مولا ہمارے فقیروں کو غنی فرما دیجیے، ہمارے غنیوں کو سخی بنا دیجیے، ہمارے سخیوں کو متقی بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اخلاق کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، مولا بے شک آپ نے روزی عطا فرمائی ہے مگر ہم سب برکتوں کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، ہمارے اجسام میں برکت دے دیجیے، ہمارے ارواح میں برکت دے دیجیے، ہمارے علوم میں برکت دے دیجیے، اے اللہ ہم سب کو برکتوں سے لبریز فرما دیجیے، اے مولا کریم ہم میں بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے بڑے بیمار ہیں، چھوٹے بیمار ہیں، مرد بیمار ہیں، عورتیں بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں، بہنیں بیمار ہیں، بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں، مولا ہمارے ماں باپ کو شفا عطا فرما، مولا ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو صحت عطا فرما، ہمارے مردوں عورتوں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ تیرے سوا شافی مطلق کوئی نہیں، مولا تو ہی شفا دیتا ہے، مولا ہمیں شفا دے دے، اے اللہ ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ ہماری روحانی بیماریاں دور فرما دے، جسم کو بھی صحت عطا فرما، روح کو بھی صحت عطا فرما، جسم میں بھی قوت عطا فرما، روح میں بھی قوت عطا فرما، جسم کو بھی ترقی عطا فرما، روح کو بھی کمال نصیب فرما، مولا آج ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، مولا ہماری بدعملیوں کو معاف فرما دیجیے، عزت رکھتا نصیب فرمائیے، ہر مسلمان کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر مسلمان کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہر مسلمان بہو بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں فرمانبردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، مولا آپ نے ہم میں سے بہتوں کو اولاد نصیب فرمائی ہے، مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم جاہل ہیں، اے اللہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا حق نہیں ادا کر سکتے، مولا اپنے خزانے غیب سے ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجیے، ہم سب کو ہدایت پر چلا دیجیے، صراط مستقیم پر گامزن فرما دیجیے، ہم سب کو نمازی بنا دیجیے، روزہ دار بنا دیجیے، زکاتوں کا نکالنے والا بنا دیجیے، مولا کبھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیے، کبھی ہم بھی مطاف میں طواف کریں، مولا کبھی ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائیے، کبھی ہم بھی حاجرہ کی طرح صفا اور مروہ پہ دوڑ لگائیں، مولا ہم بھی اجازت چاہتے ہیں، کبھی ہم بھی رمی اجمار کریں ابراہیم و اسماعیل کی طرح، مولا حدود منا میں ہمیں بھی داخل فرما دیجیے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، آپ کے حبیب محبوب ہیں، مولا وہ معصوم ہیں، اے اللہ مدینہ منورہ کی سرزمین میں جلوہ فرما ہے، مولا کریم ہمیں سعادت نصیب فرما، کبھی مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ہم بھی زیارت کریں، کبھی ہم بھی درود اور سلام کا نذرانہ گزرانے، خود ذات بابرکت پر جس کو منتخب کر کے آپ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، مولا کبھی ہمیں بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرما دیجیے، مولا ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائیے، مولا ہمارے اموال کو قبول فرما دیجیے، ہماری جانوں کو قبول فرما دیجیے، دین کے کاج کے لیے، دین کے کام کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، مقاصد کی حفاظت فرمائیے، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، بالخصوص اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائیے، مولا اس مدرسے میں اپنی جان مال لگانے والوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہر مدرسے میں جان مال لگانے والوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ طلبا کو عالم بآمد بنا دیجیے، اساتذہ کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، مولا ہم میں سے جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، ہم میں سے بہتوں کے ماں باپ گزر گئے ہیں، مولا ان سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے علماء و مشائخ میں جو گزر گئے ہیں، مولا ان سب کو ہماری طرف سے اجر جزیل عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، مولا انہیں ہر طرح کی راحت و آرام میسر فرما دیجیے، مولا ہمیں بھی راحت اور آرام نصیب فرمائیے، ہم نے بہت سے مصیبت کے مارے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں منتشر ہونے سے بچا لیجیے، ہمارے درمیانی اختلافات کو مٹا دیجیے، اے اللہ بھائی بھائی سے آج جدا ہے، بھائی بہن سے آج جدا ہے، اولاد ماں باپ سے آج جدا ہے، اے اللہ سب کو ملا دیجیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیجیے، اختلافات کو ختم فرما دیجیے، معدت اور محبت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، پچھڑے ہوؤں کو ملا دیجیے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مولا ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم نے اپنی فقیرانہ حیثیت میں اپنی جھولیاں پھیلائی ہیں، اے اللہ جھولیاں پہنانے میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، مولا جھولیاں پھیلانے والوں میں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں، مولا ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت میں مانگا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اپنی شایان شان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، بیٹھے مجمع کی دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرمائیے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح توقع رکھتے ہیں، مولا ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، ہمیں اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، ہر اس شر سے حفاظت فرمائیے جس شر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔